का नूर का नूर का तू है साया नूर का हर उज्व टुकड़ा नूर का तू है साया नूर का हर उज्व टुकड़ा नूर का साए का साया न होता है न साया नूर का साए का साया न होता है न साया नूर का
सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह सल्लम حبیب اللہ کس کی آمد ہے یہ کیسی جمع نعرائی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے ایک درخت را مدینے سے ہوا آئی ہے تو زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آمد شاہ عرب ہے آمد شاہ عرب ہے آمد شاہ عرب ہے آمد شاہ عرب ہے نصیب چمکے ہیں فرشوں کے یہ عرش کے چاند آ رہے ہیں نصیب چمکے ہیں فرشوں کے یہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جس کی فلک ہے روشن جھلک سے جس کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں آمد شاہ عرب ہے آمد شاہ عرب ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مرحبا آمد شاہ عرب ہے آمد شاہ عرب ہے آمد شاہ عرب ہے آمد شاہ عرب ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد ملٹھار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مرحبا آمد شاہ عرب ہے آمد شاہ عرب ہے شب ولادت میں سب مسلمان کیوں کرے جان مال قربان شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان مال قربان ابو لہب جیسا ابو لہب جیسا خوشی میں جب ویز پار گئے آمد شاہ عرب ہے آمد شاہ عرب ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد احمد مرحبا احمد شاہ عرب ہے احمد شاہ عرب ہے زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمت جل دکھا رہے ہیں تو نعمت جل دکھا رہے ہیں انہیں کے غم گیت گا رہے ہیں آمد شاہ عرب ہے آمد شاہ عرب ہے سے پہلے علم میں بیڑا پائے خدا نا خدا سہارا اکیلا سالک ہوا مغالب غموں میں دنیا ستا رہے ہیں آمد شاہ عرب ہے آمد شاہ
سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مدی شہ کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نور والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو ہمارے لیے اسوائے حسنہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا بچپن کا دور ہو یا جوانی کا دور ہو یا پھر آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی کا آخری دور ہو, ہر دور میں اور زندگی کے ہر لمحے میں یقیناً امت کے لیے رہنمائی ہے. جو آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے وہ یقیناً چاہتا ہے کہ مجھے اپنے پیارے نبی نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں معلومات حاصل ہوں. تو اس کے لیے ایک تو کتابوں کا مطالعہ کیا جائے, علماء کرام کی باتیں سنی جائیں, ان کے بیانات سنے جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مدنی چینل کے پروگرام بھی اگر آپ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے روشن پہلو معلوم ہوں گے. آج ہمارا موضوع وہ ہے نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی. مولین جو ہمارے ساتھ بزرگ مولین ہیں ان سے معلوم کریں گے کہ نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا عالم کیا تھا, نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی میں کیا کیا معاملات تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ کیسی فہم و فراست عطا کی, کیسی عقل و دانائی عطا کی. اس کے علاوہ انشاءاللہ بہت ساری گفتگو ہوگی اور آج کے جو نوجوان ہیں اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ الکریم بات کریں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک فضیلت یہ ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے, جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے گا اللہ کریم اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین بزرگ مولین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا تعارف بھی چلیں آپ کو کرواتے چلیں. ہمارے ساتھ نعمان عطاری بھائی موجود ہیں, بڑی ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, علمی انداز سے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے علم سے ان کو نوازا ہے. ان کے ساتھ ہمارے بزرگ مبلغ ہیں ہاشم عطاری بھائی. ہاشم بھائی ماشاءاللہ بڑے دھیمی انداز میں اور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے ہیں, جو گفتگو سنتے ہیں یقیناً ان کو وہ سیکھنے کو ملتا ہوگا. اور نعت خواں ہمارے ساتھ ہیں محفوظ عطاری بھائی. محفوظ عطاری بھائی جب کلام پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق عطاری رحمت اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اللہ ان کا فیضان سب کو نصیب فرمائے, ہمارے محفوظ بھائی کو بھی مزید برکتیں عطا فرمائے. سب سے پہلے میں چاہوں گا ہاشم بھائی کچھ اس بارے میں بیان کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی ہے اس جوانی میں نبی پاک علیہ السلام کی عقل و دانائی کا کیا عالم تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے فہم و فراست کیسی عطا فرمائی تھی؟ اس پر کچھ کلام اگر کریں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ حضور آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور موضوع ہے نور والے نبی کی جوانی، لہذا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صحیح معنی میں مطالعہ کیا جائے تو ہر عمر والے کو اس میں مطلب کہ ضرور مطلب کہ برکتیں ملتی ہیں، بلکہ اگر کوئی چاہے نہ کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، انشاءاللہ اس کو بہترین رہنمائی ملے گی۔ جہاں تک جوانی کا تعلق ہے، جوان بھی دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوانی یوں سمجھے کہ تقریباً عمر 25 سال کی ہوئی، تو یہ حال تھا کہ آپ کی امانت داری، آپ کی سچائی کا ڈنکا بج رہا تھا اور لوگ آپ کو امین اور صادق کے لقب سے پکارتے تھے۔ حضرت سیدتنا ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ بڑی مالدار خاتون تھی،
سبحان اللہ،
ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ تجارت کرتی تھی اور کافی مشہور بھی تھی، اور ان کے لیے کئی رشتے آئے تھے،
ٹھیک،
لیکن آپ نے کسی رشتے کو قبول نہیں کیا تھا۔ ان کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ان کا تجارت کا سامان لے کر مطلب یہ کہ وہاں بیچنے کے لیے جائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا کہ امین ہے، صادق ہے، تو پھر آپ کو بلا بھیجا، سرکار تشریف لائے، اس وقت اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو انہوں نے بات کی کہ آپ کی امانت داری کا میں نے چرچا سنا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا سامان تجارت لے کے آپ جائیں سیل کریں، اور آپ کی ایمانداری ہے تو میں دوسروں کو جتنا معاوضہ دیتی ہوں آپ کو ڈبل دوں۔
واہ،
یعنی یہیں سے معتقد ہو گئی،
سبحان اللہ،
اگر دیکھا جائے تو سرکار نے قبول فرما لیا۔ تو انہوں نے اپنے بہت ہی مطلب کہ فرما بردار غلام میسرا کو آپ کے ساتھ کر دیا، خدمت کرتے رہیں گے۔ اب یہ سفر کا سلسلہ شروع ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے جب مشہور شہر بسرا میں پہنچے تو وہاں ایک راہب اس کے قریب قیام فرمایا، میسرا جو ہے نا اس سے کہنے لگا وہ راہب کہ یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ آئے؟ بولا یہ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں اور امین کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیں یہ جس درخت کے نیچے آرام فرما رہے نا، یہ وہ درخت ہے کہ نبی کے سوا کوئی یہاں نہیں بیٹھا۔
اللہ،
دوسرا میں نے ان کو بغور دیکھا ہے تو میرا یقین ہو گیا ہے کہ یہی مطلب خاتم النبیین ہے،
واہ،
تو لہذا تم ان کا اچھی طرح سے خیال رکھنا، اور کاش میں زندہ رہ جاؤں اور جب یہ اعلان نبوت فرمائے تو میں بھی موجود ہوں اور میں ان کی خدمت کروں،
سبحان اللہ،
اور ان کو جہاں بھی رکاوٹ آئے میں خود کو پیش کروں،
سبحان اللہ۔
یہ اس نے مطلب کہا، یعنی کہ خالی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے یہ لوگ معتقد ہو جائے کرتے،
سبحان اللہ۔ اصل میں کیا تھا ہاشم، یہ جو راہب جو ہوا کرتے تھے نا، ایک الگ تھلگ رہ کر لوگوں سے عبادت کرتے، تاریک دنیا ہو کر، یعنی دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو کر، اور آسمانی جو کتابیں جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو تورات کے یہ ماہر تھے۔ ہمیں جو بھی احادیث میں اس طرح کا ذکر ملتا ہے اور سیرت کی کتابوں میں اس طرح کا جو ذکر ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام گئے تو وہاں ایک راہب آپ کو ملا تھا، یمن گئے وہاں ایک راہب جیسے ملا ہے، یا کسی اور جگہ گئے تو وہاں کوئی راہب ملا، کوئی بڑا آدمی ملا، یا پھر نبی پاک علیہ السلام جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو کزن تھے آپ کے، ورقہ بن نوفل، اس سے جو ملاقات ہوئی، اب وہ بھی آسمانی کتابوں کا ماہر تھا، تو ان لوگوں نے ہوا کیا کہ وہاں پر آسمانی کتابوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پڑھ لیا تھا کہ آخری نبی جو ہوگا نا اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، جیسے ختم نبوت ہوگی ان کی دو کندھوں کے درمیان، ایک گوشت تھوڑا سا ابھرا ہوا سا تھا، اچھا اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ ان کے اوصاف یہ ہوں گے۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزشتہ دنوں ذکر ہوا تھا کہ وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو وہ بھی جب مسلمان ہوئے نا تو ان کے مسلمان ہونے کی بھی ایک وجہ یہی کہ انہوں نے کہا میں نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں جو سیرت پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان میں دو باتیں ہوں گی، باقی ساری باتیں میں نے دیکھ لی لیکن دو باتیں نہیں دیکھی۔ نمبر ایک، ان کی جو قوت برداشت ہوگی وہ کمال کی ہوگی، تحمل، بردباری، قوت برداشت۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جتنا ان سے کوئی جہالت کا برتاؤ کرے گا نا ان کے حلم میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو انہوں نے کیا بھی اسی طرح کا کچھ معاملہ تھا چیک کرنے کے لیے، تو جب پتہ چل گیا تو پھر یہ دامن اسلام میں آگئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو یہ بھی جب ایمان لے کر آئے ان کی وجہ بھی یہی بنی کہ انہوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر، مدینہ میں جب آئے تو پھر اس وقت انہوں نے دیکھا۔ فخود فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ صحابہ کے درمیان ہیں اور کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس میں یہ بھی تھا کہ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ۔ تو کہا یہ وہ باتیں جو میں نے پڑھی تھی کہ یہ نبی آخر الزمان میں چیزیں ہوں گی۔ اچھا واقعہ وہ آپ مکمل کریں، واقعہ آپ کا درمیان میں رہ گیا، معذرت، وہ کیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پھر وہاں سے تجارت وغیرہ کر کے واپس آتے ہیں تو پھر کیا معاملات ہوئے؟ کچھ
تجارت کا سامان جلدی بک بھی گیا،
ٹھیک ہے،
اچھے داموں بکا۔ اچھا پھر واپس مطلب تشریف لا رہے تھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنی مطلب ایک بالائی منزل پر کھڑی اور قافلے کا نظارہ کر رہی تھی۔ اب ان کو ایک بہت ہی حیرت انگیز منظر نظر آیا، کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور دو فرشتے ان کے سر پر سایہ کیے ہوئے تاکہ سورج کی روشنی نہ پڑے۔ اور معتقد ہو گئی کہ یار یہ اتنی عظیم شخصیت ہے، تشریف لائے، پھر بات چیت ہوئی۔ بعد میں آپ نے اپنے غلام میسرہ سے تذکرہ کیا کہ میں نے یہ دیکھا ہے، اس نے کہا آپ نے تو ایک بار دیکھا ہے، میں نے تو پورے سفر میں یہ منظر دیکھا۔
اللہ اللہ!
پھر اس نے راہب والا واقعہ بتایا کہ راہب نے جو بات کہی ہے تو نبی آخر الزمان ہے، آخری نبی ہیں۔ اب یہ سن کر تو وہ گرویدا ہو گئی اور دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ نکاح کرنا ہے تو انہی سے مجھے۔
اللہ اکبر!
یعنی غور کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا نہیں پڑا میں امین و صادق ہوں،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم، ان کو کہنا نہیں پڑا، ان کے کردار کو دیکھ کر ہی وہ اتنی متاثر ہو گئی اور نکاح کے لیے راضی ہو گئی۔ تو آج ہمارے نوجوانوں کو آج ہمارے پرفارمنس دکھانے کی بڑی ہوتی ہے کہ میں اچھا کر کے دکھاؤں، لوگ مجھے اچھا کہیں، میری تعریف کریں، نہیں، اپنے کردار کو مطلب ایک ایسا بنا کے رکھیں کہ لوگ خود تعریف کریں کہ آپ اچھے ہیں۔
واہ سبحان اللہ! جوانوں کے بارے میں آپ سے مزید انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے آپ لوگوں کی بھی جوانی اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں گزری ہے، اور دعوت اسلامی کو قبلہ امیر اہل سنت کی جوانی کو جتنا قریب سے آپ لوگوں نے دیکھا ہے بہت کم ایسے افراد ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی ہاشم بھائی کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ امیر اہل سنت کی جوانی میں آپ کا کیا ایک انداز ہوا کرتا تھا، چونکہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں، نبی پاک سے والہانہ محبت کرنے والے، اور یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا دنیا بھر میں اگر سنتوں کا ڈنکا جیسا امیر اہل سنت نے بجایا ہے، جیسا امیر اہل سنت نے سنتوں کو عام کیا ہے، بہت کم ایسی شخصیات ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ نعمان بھائی، ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت کا، اور اس شعر کے بعد پھر چاہوں گا آپ سے کچھ گفتگو کروں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔
سبحان اللہ! عالم شباب گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی
سبحان اللہ!
شعر کا مطلب آپ ہی بتائیں گے یا میں کچھ عرض کروں؟
جیسے آپ حکم فرمائیں۔
نہیں، اگر آپ کچھ بیان کریں تو پھر تو کیا بات ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی مبارک، اس کی کیا شان ہے اور ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوں کہیے کہ جب وطن اقدس میں تھے تو لوہے محفوظ پہ چلنے والی قلم کی آواز سن لیتے،
والدہ کے جب
شکم عطر میں تھے تو لوہے محفوظ پہ چلنے والی قلم کی آواز سماعت فرما لیتے, جھولے میں ہوتے اپنی انگلیاں مبارک اٹھاتے تو چاند ان کا دل بہلاتا. یعنی ایسے نور والے آقا کے نور والے باغ میں سے ایک حسین پھول ہے جس کی اٹھانی کچھ اور تھی.
آئے
آئے, یہ آقا کریم علی وسلم کی جوانی مبارک کا عالم کیا ہے. چنانچہ ایک مشہور ہے واقعہ,
لڑائی جھگڑے بہت ہوا کرتے
زمانہ جاہلیت میں, تو بڑے ہوا کرتے تھے
اسلام سے پہلے, بہت جھگڑے ہوا کرتے,
بالکل ایسا ہی.
اور یہ ایسی لڑائیاں ہوتی تھیں کہ سینکڑوں گھرانے ان کی تباہ و برباد ہو گئے,
ایسا ہی بالکل.
اور امن و امان کی ایسی صورت تھی کہ آئے دن لوٹ مار, پریشانیاں, اور یہ ساری چیزوں نے جو ہے امن و امان کو غارت یعنی برباد کر چکے تھے. کوئی شخص اپنی جان و مال کی حفاظت کو وہ محفوظ نہیں پاتا تھا کہ کیا ہوگا, نہ دن کو چین نہ رات کو آرام. ایسی وحشتناک صورت میں ان معاملات کو حل کرنے کے لیے کچھ صلح پسند لوگوں نے یہ ایک تحریک چلائی کہ اصلاح کی جائے. چنانچہ بنو ہاشم, بنو زہرا اور بنو اسد, یہ قبائل قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے, اور حضور کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کیا جائے اور ایک ایگریمنٹ بنایا جائے تاکہ اس وجہ سے ہمارے معاملات درست ہوں. اور ان میں یہ معاہدوں میں انہوں نے یہ اوتھ یعنی قسم لی اور اس بات کا ایگریمنٹ کیا کہ ہم لوگ ملک سے بد امنی دور کریں گے, مسافروں کی حفاظت کریں گے, غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے, مظلوم کی حمایت کریں گے, اور کسی ظالم یا غاصب یعنی زبردستی جو حق چھین لیتا ہے ان کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے. اس ایگریمنٹ میں شریک کئی نام کے لوگ ایسے تھے جن کا نام فضل تھا, کئی ایسے لوگ تھے جن کا نام فضل تھا. اسی لیے اس معاہدے کو, اس ایگریمنٹ کو حلف الفضول کہتے ہیں, یعنی چند آدمیوں کا معاہدہ جن کا نام فضل تھا. اس سارے میٹنگ میں اور سارے ایگریمنٹ جو ہوئے اس میں آقا کریم علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے, شریک تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ, یہ ایگریمنٹ اتنا پسند تھا کہ آپ فرماتے کہ اگر اس کے بدلے مجھے کوئی سرخ اونٹ دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے اس معاہدے سے. اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ آقا کریم علیہ وسلات والسلام کی دانائی عقل کتنی فصاحت رکھتی کہ عرب کے بڑے بڑے قبیلے کے سرداروں نے آقا کریم علیہ وسلات والسلام کو اس ایگریمنٹ میں جو معاہدے ہوئے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میٹنگ میں رکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل و دانائی کے تو کیا ہم بیان کریں گے کہ مشہور تابعی بزرگ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 صحیف یعنی 71 قرآنی صحیفے جو آسمانی کتابوں کے جو صحیفے کہا جاتے ہیں انہوں نے اس کی اسٹڈی کی, ان کو پڑھا, اور اس میں یہ پایا کہ فروم دا بگننگ آف دا ورلڈ ٹل اینڈ آف دی ورلڈ یعنی ابتدائے دنیا سے لے کر فنائے دنیا تک تمام لوگوں کی جو عقلیں ہیں جو عقول ہیں ان تمام عقلوں کو جمع کر دیا جائے اور آقا کریم علیہ وسلم کی عقل مبارک کو رکھا جائے تو ان کی مثال ایسے ہے جسے تمام ریگستانوں کے سامنے ایک ذرہ.
اللہ اللہ,
ایسی آقا کریم علیہ وسلم کی عقل مبارک.
آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ دنیا کو اللہ پاک نے فرمایا, دنیا کا ساز و سامان جو کچھ بھی ہے, کتنی بڑی دنیا ہے, شاید پوری دنیا کے اندر پوری کائنات میں کوئی مخلوق یہ دعویٰ نہیں کر سکتی میں نے پوری دنیا کو, پوری کائنات کو دیکھ لیا ہے. اس پوری دنیا کے سامان کو اللہ کیا فرماتا ہے, کل متاع الدنیا قلیل. اے پیارے حبیب تم فرماؤ دنیا کا سامان قلیل ہے, لیکن پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ اللہ کے پیارے حبیب نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کو قرآن نے آپ کے اخلاق کو عظیم کہا, انک لعلی خلق عظیم, بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو. نبی پاک کے اخلاق کیا ہے؟ عظیم. نبی پاک کی خلقت, آپ کی جو ذات ہے وہ اللہ نے اس کو جمیل کیا ہے, اور نبی پاک جیسا نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا. جو نعمان بھائی نے ایک تاریخی ایک بات بتائی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت جوانی کی تھی, جوانی کی عمر مبارک ہے, اس وقت آقا کریم علیہ السلام نے حلف الفضول یعنی وہ افراد جن کا نام فضل تھا انہوں نے مل کر ایک معاہدہ جو کیا تھا قوم کی فلاح و بھلائی کے لیے، اس میں نبی پاک علیہ السلام نے بھی شرکت فرمائی۔ ایک طرف تو انہوں نے جیسے اشارہ کیا، دوسرا یہ بھی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اس وقت بھی مظلوموں کے خیر خواہ تھے، جو پریشان ہوتے ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے، اور اس فرماتے ہیں کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھ سے سرخ اونٹ بھی مجھے دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ یعنی اگر کوئی کہتا سرخ اونٹ لے لو، سرخ اونٹ دراصل عربوں میں بہت زیادہ ایک وہ قیمتی مال تصور کیا جاتا تھا، فرمایا مجھے اس سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی مجھے اس معاہدے میں ہوئی، کیونکہ اس میں غریبوں کا بھلا تھا، اس میں مظلوموں کی داد رسی تھی۔ اور ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اصلاح معاشرے کے حقیقی علم بردار تھے، جو لڑائی جھگڑوں اور خون خرابے والے معاملات کو ختم کروانے میں ہمیشہ پیش پیش رہا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ہم بھی کبھی اس طرح کے معاملات کو دیکھیں تو دیکھیں جہاں پر اچھائی ہو، لوگ اچھائی والے جمع ہو، تھوڑے سے ہوں، ہمیں ان کے ساتھ مل کر ہیلپ کرنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یعنی نیکی اور بھلائی میں تعاون کرو، باہم تعاون کرو۔ تو مسلمان جب آپس میں تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ الکریم بہت ان کو بھی برکتیں ملتی ہیں۔ ابھی ہم سیگمنٹ دیکھتے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ۔
سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔
مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی مرکز فیضان مدینہ اسلام آباد میں موجود حاضرین،
دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔
اتنا ادب پاوے خفا مرشد نہ ہو بڑکاش، سکھا تیرے میں صدقے او دعوا یا رسول اللہ۔
نکاح بہت مہنگا ہو گیا، لڑکا اگر اپنی سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو لڑکی والے نہیں مانتے، لڑکی والے سادگی سے کرنا چاہیں تو کوئی اس کا رشتہ نہیں لاتا ہے۔ تو
اس وقت معاشرے میں شاید بہت سارے گناہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ بعض والدین کے خواب اتنے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا اس لیول تک پہنچ جائے، اس پوسٹ تک پہنچ جائے، پھر نکاح کریں گے۔ شریعت بھی ہمیں یہی حکم دیتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کی شادی کرو۔ ہمارے معاشرے سے بہت سارے گناہ، اگر ہم اس پر عمل کر لیں، جلدی شادی کی طرف آ جائیں، تو بہت سارے گناہوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔
مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دو اور ان کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر مت
ناظرین آپ سیگمنٹ دیکھ رہے تھے مرحبا یا مصطفیٰ۔ پورا پروگرام جب یہ دیکھیں گے، خوشیوں بھرے لمحات، یہ اسلام آباد میں ریکارڈ ہوا تھا اور بڑا ہی دلچسپ قسم کا ریکارڈ ہوا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر بھی گفتگو ہوئی تھی، انشاءاللہ جب دیکھیں گے مزے کو بھی مزہ آئے گا۔ لیکن ابھی ہم نے اگلے سیگمنٹ کی جانب جانا ہے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے نور والے نبی کی سیرت۔
سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔
اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کی مبارک ذات میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو گیا۔ محبت الہی اور عبادت الہی کا ذوق آپ کو مکی زندگی کی مصروفیات سے نکال کر ایک غار میں لے گیا۔ وہاں آپ اکیلے رہ کر اللہ کریم کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ کعبہ شریف سے کچھ فاصلے پر ایک غار ہے جس کا نام ہے غار حرا۔ اس غار میں کئی کئی دنوں کا کھانا پانی لے کر تشریف لے جاتے اور غار کے پرسکون ماحول میں تنہائی میں اللہ پاک کی عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہوتا تو کبھی خود آ کر اور کبھی حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو زوجہ ہیں وہ آپ کو کھانا اور پانی جو ضرورت کا ہوتا وہ پہنچا دیا کرتی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ رات کو نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتے بعد میں اس کی تعبیر اس طرح واضح ہو جاتی جیسے دن کا اجالا، سورج کی روشنی کی طرح وہ تعبیر جو ہے اس کی مل جاتی۔ 6 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں جب آپ معمول کے مطابق غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ پاک کی عبادت میں مشغول تھے کہ ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کریم کا پہلا روح پرور پیغام وحی کی صورت میں آپ تک پہنچایا۔ پھر کچھ عرصہ وحی نازل ہونے کا سلسلہ بند رہا۔ کچھ عرصے بعد آقا کریم علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ کسی نے کہا یا محمد، جب آپ نے یہ سنا تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام جو غار حرا میں آئے تھے اب زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آپ پر پھر خوف طاری ہوا، آپ گھر آئے اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اس وقت قرآن کریم کی سورہ مدثر کی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یعنی اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ اپنے رب کا یہ حکم ملتے ہی آپ علیہ السلام نے حق کا علم بلند کرنے اور تمام عالم کو نور توحید سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ ذرا غور کیجئے، پیارے آقا علیہ السلام کمبل اوڑھ کر آرام فرما رہے ہیں، اسی حالت کو اللہ پاک نے قرآن میں کس خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے اور آخری نبی سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر لوگوں کو دعوت اسلام دی جن پر آپ کو اعتماد بھی تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام عرب کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان حالات میں جب کہ آقا کریم علیہ السلام نے دعوت اسلام دینا شروع کی تو ابتداءً کچھ لوگ آقا کریم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے۔ سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی زوجہ ہیں وہ آپ پر ایمان لے کر آئیں۔ آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ لڑکوں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور آزاد کردہ غلاموں میں، یعنی جن غلاموں کو آزاد کیا گیا، ان میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ اور غلاموں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طریقے سے جاری رہا۔ جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، ایسے ہی خوش نصیب روحیں دیوانہ وار آقا کریم علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے لپکنا شروع ہو گئی۔ 3 سال کے اس عرصے میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس دوران آپ دار ارکم میں بھی رہے اور مسلمانوں کی تربیت فرماتے رہے۔ اعلان نبوت کے 4th سال سورہ ہجر کی یہ آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، ایسے پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو۔ اللہ نے فرمایا پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ جس میں اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ کھلم کھلا سب کو دین کی تبلیغ فرمائیے۔ اس کے بعد رسول کریم علیہ السلام اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک اور بت پرستی اور جہالت کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے۔ ایسے ماحول میں تمام قریش بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت کرنے لگا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت اسلام جب دی جانے لگی، علل اعلان دعوت اسلام دی جانے لگی، تو عرب جو آپ کے دشمن بنتے چلے جا رہے تھے، مکہ میں آپ پر اور آپ کے صحابہ پر زندگی کو تنگ کیا جانے لگا، اور بالآخر وہ وقت آیا کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت مدینہ کی طرف کی۔ کیا واقعات ہوئے، کیا حالات ہوئے، پھر مدینہ سے اسلام کی کیسے اٹھان ہوئی، انشاءاللہ الکریم اس کو مزید پھر آگے ہم سنیں گے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں مالک لم یزل پیارے آقا علیہ السلام کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاشم بھائی، یہ بتائیے گا کہ میں نے جس طرح ذکر کیا تھا کہ آج کے نوجوانوں کو آقا کریم علیہ السلام کی جوانی کہ جو مبارک انداز ہوا کرتا تھا، آج کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ نوجوانوں کو زندگی میں کن باتوں کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے؟ اور میں چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ذکر کریں کہ آپ لوگوں نے جیسی دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ ایک زندگی گزاری ہے، ایک جوانی یا سمجھ لیں آپ کی دعوت اسلامی میں گزر گئی، ماشاءاللہ ابھی بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے، وقت گزر رہا ہے، امیر اہل سنت کی جوانی بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہے، تو دونوں طرح کی چیزوں کو اگر کچھ بیان کریں تاکہ ہمارے جو نوجوان جو ناظرین ہیں ان کو ایک زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ملے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے واقعات جو ہم سن رہے ہیں نا، خیر سننے سے بھی فائدہ ہے اور بیان کرنا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت صفیہ بن عینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ملتا ہے کہ سوالین کے تذکرے کے وقت اللہ کی رحمت نازل
ہو۔
تو یہاں سرکار تو سوالین کے بھی مطلب کے نبی ہیں،
سبحان اللہ،
تو ان کا تذکرہ تو رحمت تو ملے گی، وہ اپنی جگہ پہ،
سبحان اللہ۔
لیکن جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی اور بزرگ ہوں ان کا تذکرہ سنیں تو ہمیں پھر ان کی سیرت پہ نظر کر کے تو ان سے مطلب ہے کہ ہمیں رہنمائی لینی چاہیے کہ ہم ان کی سیرت پہ چلیں۔
اچھا دیکھیں، ایک چیز وہ ہاشم بھائی یہ ہے جس طرح ماشاءاللہ آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام یا کسی بھی اللہ والے کی باتیں سنیں دل میں ایک محبت میں اضافہ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان بزرگوں کی تعلیمات کیا تھیں؟
جی،
یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ ٹھیک ہے جی یہ تو وہی کرتے تھے، تو بھائی وہ اسی لیے کرتے تھے کہ آپ بھی کریں،
وہ بھی انسان تھے، ان کے بھی اہل و عیال تھے، وہ بھی کماتے تھے، وہی کم ہم بھی کر رہے ہیں، تو کون سا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ ان کی کچھ خصوصیات تھیں، وہ کچھ الگ چیزیں، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کو خصوصیت کے کھاتے میں ڈال کر کے جی ہم نکل جائیں، ایسا نہیں۔
جیسے عبادت کی بات لیں، اگر کوئی سچا عاشق رسول ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتا ہے تو سچے عاشق رسول کی نشانیاں بھی تو اپنے لائے۔ مثلا
عاشق رسول بات کرنا، پھر امیر اہل سنت عاشق رسول ہمارے سامنے جن کو آپ نے قریب سے دیکھا ہے تو اس کا ذکر خیر،
نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، سچائی ہے، ایمانداری ہے، اور موجودہ دور میں ہمارے لیے اگر دیکھے تھے نا، سنتوں پر عمل کرنے والے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرنے والے، امیر سنت کی شخصیت ہمارے لیے مطلب ایکسیلنٹ رول ماڈل ہے۔
ایسی باتیں بتائیں نا جو کتابوں میں نہیں ہیں،
کتابوں
آپ نے جو دیکھی امیر علیہ سنت کی وہ بتائیں تاکہ بھائی بزرگوں سے کچھ فائدہ حاصل ہو۔
دیکھیں امیر علیہ سنت جو ہے نا، دعوت اسلامی سے پہلے ہی مذہبی ماحول میں تھے، مجھے یاد پڑتا ہے۔
آپ کا کب امیر علیہ سنت سے پہلا تعارف ہوا؟ اور
حضور 82
میں دعوت اسلامی کا آغاز ہوا ہے، 82 میں آپ کا تعلق ہو گیا۔
جیسے 81 سے ہی انٹروڈکشن ہو گیا تھا تو، لیکن 82 سے باقاعدہ میرا آنا جانا شروع ہوا۔ ککڑی گراؤنڈ میں جب ہمارا پہلا دوسرا اجتماع ہوا تھا اس میں بھی شرکت ہوئی تھی۔
امیر رسول کی عمر مبارک، عمر اس وقت میرے خیال میں یہ 30-35 سال کے
یہی ہوگی، جوانی والی ہوگی،
جوانی والی عمر ہے۔
لیکن ان کو دیکھا ہے کہ نماز کی کتنی پابندی، نہ پوچھیں، جماعت ان کی نہیں چھوٹتی۔ میرے لیے سنت رہتے تھے موسیٰ لین میں، موسیٰ لین سے شہید مسجد دور تھی، تقریباً 1 کلومیٹر کے قریب فاصلہ ہوگا، آپ وہاں سے فجر کی نماز کے لیے آتے تھے، ٹھیک ہے نا، روزوں کے اتنے پابند تھے۔ آج کل تو امیر سنت مدنی فیس لیتے ہیں نا، مدنی قافلہ، پہلے روزوں کی فیس ہوتی تھی، اچھا میرے ساتھ چلنا ہے، روزہ رکھنا۔ ایک بار حیدرآباد روانگی ہوئی ان کے ساتھ کسی مطلب مسئلے کے حل کے لیے، وہ مسئلہ تھا کہ جس کو امیر سنت ہی حل کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو سعادت ملی، وہ شہید مسجد موجود تھا، چلنا ہے، کل آنا، روزہ رکھ کے آنا۔
اللہ اللہ،
اور راشد بھائی جو راستے میں نے دیکھا، ہم عصر کے لیے رکے، عصر کی نماز پڑھی، ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہاں میں لے گئے، دیکھو یار عبرت پکڑو، موت کبھی بھی
ہر یعنی ہر چیز میں آخرت کی طرف ذہن لے کر جاتا ہے۔ نعمان بھی وقت کم ہے اور باتیں بہت ساری آپ کے پاس بھی ہوں گی، میں چاہ رہا ہوں آخری کچھ لمحات ہیں امیر علیہ سنت کی کچھ یادیں تازہ کی جائیں، لیکن جوانی والی، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کی جوانی آج کا ہمارا موضوع تھا, تو عاشق ماہ نبوت امیر اہل سنت چونکہ نبی پاک سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں, بہت محبت فرماتے ہیں, آپ کی آر سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں, تو امیر اہل سنت کا ذکر خیر کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمارے دل میں عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا اور جوانوں کو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھنے کو ملے گا. کیا فرماتے ہیں؟
میری جب امیر اہل سنت سے جب پہلی ملاقات ہوئی,
کب ہوئی تھی؟
غالباً 1984 یا کچھ کم و بیش,
تو ہمیشہ 28 سال ہو گئے ہیں تقریبا,
کم و بیش ہو گئے. اور میں اس وقت ٹیوشن میں جا رہا تھا, جو شہید مسجد ہے اس کے آگے کی ایک جگہ تھی وہاں پہ ٹیوشن پہ, اس وقت میرا لباس کچھ اور تھا.
اچھا ٹھیک ہے.
تو میں گیا, ہلکی سی دو تین بال داڑھی کے نکلے ہوں گے, تو ایک شعرا تھا کہ مرید بننا ہے, مرید بننا ہے. میں شہید مسجد میں حاضر ہو گیا. عصر کے بعد عموماً آپ جلوہ فرما ہوتے اور مریدین بھی فرماتے, تعویذات بھی دیتے. میں نے جا کے مادری صاحب نے کہا کہ مجھے مرید بننا ہے, لیکن ہاں میں یہ کپڑے ایسے پہنوں گا اور میں ایسے ہی رہوں گا. اور میں نے لٹرلی اس انداز سے کہا تھا اپنی زبان میں میمنی میں کہ میں ایسے ہی رہوں گا. اس وقت حضرت صاحب کہتے تھے,
تو کیسے کہا تھا؟
میں نے کہا تھا حضرت صاحب آؤں ہی کپڑا پہناتے ہو, آؤں ہی رہنے ہو. تو اچھا, تو اس وقت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ داڑھی تو نہیں کاٹنے کی. میں نے کہا نہیں, داڑھی میری کاٹنے کی نیت نہیں ہے, انشاءاللہ میں نہیں کاٹوں گا. بس ٹھیک ہے, چلو مرید بن گئے. پھر ان کی صحبت کا یہ اثر ہوا, مطلب اجتماع گلزار حبیب کے ہوتے ہیں, اس پر اس کے بعد اعتکاف ہوا. اب مجھے یقین کریں اعتکاف کا کوئی وہ نہیں کہ کس طرح ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. اعتکاف کر لیا, اس وقت ایک سلسلہ چلا تھا, آشیم بھائی کو یاد ہوگا کہ غم مدینہ, اس میں ایک الگ ہی آشیم بھائی آپ کو یاد ہوتی. اور اچھا اس وقت دیکھا تھا کہ میں نے بھی کہ میں افطاری نہیں کروں گا, میں سحری, مجھے غم مدینہ چاہیے. اب سب جب میں اپنے وہاں پہ حجرہ بنتا تھا, پہلے کپڑے لٹکتے تھے گلزار ابھی میں, اب میں بیٹھ گیا کہ نہ میں روزہ کھولوں گا نہ میں یوں کروں گا, مجھے غم مدینہ چاہیے. یقین کریں امیر اہل سنت تشریف لائے, انہوں نے مجھے سینے سے لگایا, بولا نعمان بیٹا کھا لو. میں نے کہا نہیں مجھے غم مدینہ چاہیے. بولا غم مدینہ ہوتا کیا پتا ہے؟ میں نے کہا بس مجھے غم مدینہ چاہیے. اب وہ بالکل ینگ تھے, اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا, اور وہ یقین کریں کہ اس وقت بھی وہ نظارہ, مطلب یہ کہ اپنے جذبات کو میں کنٹرول نہیں کر پا رہا, وہ شفقتیں اور محبتیں اگر شروع ہو جائیں تو پتا چلے کہ اتنی شفقتیں ہیں کہ
یہ تو دیکھیں آج کھڑی ماشاء اللہ کھلی ہیں, تو باتیں اندر کی پتہ چلی ہے نا, تو انشاءاللہ مزید آگے آگے باتیں.
شفقت کتنی ہے امیر سنت کی کہ ان کی نظر دیکھیں کہ یہ فاقہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لہٰذا ان کی جلجوئی کرنی ہے.
اب دیکھیں آشیم, اس دور کی بات ہے کہ جب آپ کا باقاعدہ اتنا شہرا نہیں تھا, امیر سنت کا باقاعدہ اتنا شہرا نہیں تھا, اور جتنے آج لاکھوں کروڑوں ماشاء اللہ آپ کے چاہنے والے, ایسا نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے. سچ ہے جو اللہ والا ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے ہو جاتے ہیں. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آج کا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا صدقہ اللہ ہم جوانوں کو بھی نیک بنائے, اپنے حبیب علیہ السلام کا اطاعت گزار بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے مدنی چینل, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
نور کا تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا, تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا. سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا, سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا.